نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم، وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، لائق صد تکریم حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نماز کی شرائط کا بیان جاری ہے. ایک ایک شرط کو ہم نے کوشش کی کہ نہایت شرح بسط کے ساتھ اس پر گفتگو کی جائے، اور ان غلطیوں کی نشاندہی کی جائے جس سے عموماً ہم غافل ہیں، اور اس پر ہم نے کافی اور وافی گفتگو کی. نماز کی پہلی شرط طہارت، یہ جملہ تو کتنا مختصر ہے طہارت، لیکن آلہ فاضل بریلوی کی فتح و رضویہ ملاحظہ فرمائیں، تقریباً 2000 سے زائد صفحات طہارت پر، اور طہارت میں یہ سب آ جائے گا. وضو کیسے کیا جائے، غسل کیسے کیا جائے، وضو کب ٹوٹتا ہے، غسل کب فرض ہوتا ہے، اور اس کی احتیاطیں ہم نے فتح و رضویہ کا رسالہ تبیان الوضو، اس کو سامنے رکھ کے ہم نے ان باریکیوں کو بیان کیا کہ جن کا خیال نہ رکھا جائے تو وہاں پانی نہیں پہنچتا. جب پانی نہیں پہنچے گا غسل میں، نتیجتاً غسل نہیں ہوگا. جب غسل نہیں ہوگا، نمازیں جو پڑھی جائیں گی وہ بیکار ہو کر کے رہ جائیں گی. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا عنوان ہے، پانی نہ ملے تو تیمم. اب اس کے ذیلی مسائل، تیمم کب کیا جائے، کتنے فاصلے پر پانی نہ ملے تو تیمم کیا جائے، اور کیا کیا عوارض ہیں، اور اس میں ایک عنوان یہ ہے پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کہاں جائے، اس کی اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتح و رضویہ کی پہلی جلد میں 200 قسمیں لکھیں. اور پھر اس کے بعد تیمم کن کن چیزوں سے کیا جائے، یہ ایک الگ عنوان ہے. آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے 211 چیزیں معدنیات جو زمین میں سے نکلتی ہیں ان سے وضو کو جائز لکھا، ان سے تیمم کیا جائے، جس میں سے تقریباً 190 اشیاء ایسی ہیں کہ جن سے تیمم نہ کیا جائے، باقی جتنی ان سے تیمم کیا جا سکتا. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ مٹی جب تک نہیں ہوگی تیمم نہیں کیا جائے گا. مٹی سے متعلق جتنی بھی اشیاء، جیسے یہ ماربل ہے، یہ بھی مٹی کے حکم میں ہے. کوئی اگر مریض ہے تو باہر جا کر مٹی میں تیمم نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے پاس یہ ایک ماربل کا پتھر رکھ لے اور اس پر بھی اگر ہاتھ لگا کر وہ تیمم کرے گا تو بھی تیمم ہو جائے گا. اور یاد رہے کہ غسل اور وضو کا تیمم یکساں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں دونوں میں. نیت میں فرق ہے کہ جب آپ غسل کا تیمم کریں تو وہ نیت کریں، وضو کا تیمم کریں تو وہ نیت کریں، اور بعض صورتیں اس میں ایسی جس پہ ہم ذکر کریں گے کہ پانی موجود ہے تب بھی تیمم جائز ہے. وہ صورتیں جو ہیں وہ تفصیل طلب ہیں. مثال کے طور پر جس نماز کا نیم البدل نہیں، اس میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. جیسے عید کی نماز ہو رہی ہے اور اب بالکل آپ آخری رکعت میں پہنچے تو اب وضو نہیں، وضو کریں گے تو نماز چلی جائے گی، ایسی صورت میں بھی تیمم کر کے عید کی نماز میں شرکت جو ہے وہ جائز ہے، البتہ جمعے میں نہیں، کیونکہ جمعہ اگر چلا گیا تو اس کا نیم البدل ظہر موجود، جمعہ اگر نہیں پڑھ سکے تو ظہر کی نماز تو موجود، تو اس لیے جمعے میں تیمم نہیں کیا جائے گا، ورنہ عید کی نماز میں اگر وضو ٹوٹ جائے فوراً دری جس پہ نماز پڑھ رہے ہیں ہٹا کر اور آپ زمین سے تیمم کر کے نماز میں شامل ہو جائیں، کیونکہ عید کی نماز اگر چلی گئی تو اس کا بدل نہیں ہے کوئی. تو بعض ایسی صورتیں ہیں جیسے نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ میں آخری تکبیر سے پہلے آپ کا وضو ٹوٹ گیا یا بے وضو ہو گئے کسی طرح بھی، یا پہنچے آپ اسی وقت جب آخری تکبیر ہو رہی، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کر کے جنازے میں شرکت جائز ہے، اس لیے کہ نماز جنازہ ہو جائے تو اس کا بدل نہیں. اس کی پھر کئی ذیلی ایسی قسمیں ہیں کہ جس کو ہم اپنے اپنے اوقات میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے توفیق دی تو انشاءاللہ اسے بیان کرتے رہیں گے. آج ہم بہت اہم عنوان ہے، نماز کی شرط وقت کا پایا جانا. ہمارے یہاں وقت بھی شرط، اگر نماز کا وقت نہیں تو نماز نہیں ہوگی. اب یہ بات تو بہت تلخ ہے، لوگوں کو پسند نہیں آتی. جیسے ہم سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں عصر کی نماز وہ 3:30 بجے پڑھا دیتے ہیں، تو وہ ہمارا عصر کا وقت ہی شروع نہیں ہوا. جب شرط ہی نہیں پائی گئی نماز کیسے ہوگی؟ اب لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں، صاحب یہ اتنی بڑی جماعت سے اب محروم کر رہے ہیں ہم. ارے بھائی شرط ہی نہیں پائی گئی، ایک آدمی ناپاک ہے تو ناپاکی میں کیسے نماز پڑھ جائے گا؟ لیکن طہارت شرط ہے. اسی طرح جیسے طہارت شرط ہے استقبال قبلہ شرط ہے، تو اسی طریقے سے وقت کا پایا جانا بھی شرط. وقت اگر نہیں ہوا تو نماز نہیں ہو. لوگ جوک در جوک پڑھے جا رہے ہیں، بھائی شرط ہی نہیں پائے، ہمارا تو وقت ہی شروع نہیں ہوا عصر کی نماز کا، تو کیسے عصر کی نماز ہوگی ہماری؟ اب یہاں یہ الگ مسئلہ ہے اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا. پہلی تو شرط ہے وقت، وقت ہی نہیں. اب اس میں آئیے اب نظام الاوقات پر گفتگو کرتے ہیں، جو ہر شخص کو نمازی کو یاد رکھنے کی بے انتہا ضرورت. ایک تو یہ دیکھیے آپ کے، یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، کتابوں میں یہ مسئلہ نہیں. ہر نمازی کو گھڑی رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے نمازوں کی حفاظت ہوگی. ہر نمازی کو یہ نظام الاوقات کو جو کیلنڈر ہے سامنے لٹکا ہوا نظر آ رہا، یہ بازار سے لے کر اپنے یہاں اس کو آویزاں کر لیں، تاکہ کبھی آپ کی صبح آنکھ کھلے تو یہ پتہ لگ جائے کہ فجر کا وقت ہے یا نہیں. تو کیلنڈر کے ذریعے، اب تو آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز موبائل میں آ گئی ہے، کراچی یونیورسٹی کا سافٹ ویئر ہے جو نظام الاوقات بتا تھا، اب تو ٹیلی فون پہ لوڈ کر لیے لوگوں نے نظام الاوقات. جیسے بھی ہو سکے بہرحال یہ نظام الاوقات اپنے پاس رکھیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ سورج طلوع ہوا یا نہیں. اگر سورج طلوع ہو گیا اب نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور سورج اگر طلوع نہیں ہوا تو فجر کی نماز جائز ہے جب تک کہ طلوع آفتاب نہ ہو. تو یہ چیزوں کا اپنے پاس رکھنا بہت ضروری ہے. جیسے حساب کتاب اور معاملات کو آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تو نمازوں کی حفاظت کے لیے یہ بھی بہت ضروری. ہمیں یہ معلوم ہے کہ طلوع کب ہے اور غروب کب ہے. اچھا یہ اگر آپ کے ذہن میں رہے تو کیا ہوگا، جیسے ہمارے یہاں عام لوگوں کی یہ ہے کہ کہیں سفر کر رہے ہیں، گھر پہنچے سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہونے کے بعد تھوڑی سی دیر ہوگی تو ہم سمجھتے ہیں کہ مغرب چلی گئی. اب مغرب گئی کا مطلب یہ کہ ہوگی قضا. اگر آپ کا نظام الاوقات ہو کہ آپ دیکھیں کہ بھائی سورج کب غروب ہو رہا ہے، تو اگر سورج غروب نہیں ہوا تو نماز کا وقت موجود. پھر اس کے اور ذیلی معاملات بتاتے ہیں ہم. مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے؟ صرف سورج غروب ہونے پہ نہیں، جب تک عشاء کا وقت شروع نہ ہو اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے. اور وہ ایک یاد رکھ لیں اس کا فارمولا، صدر الشریعہ نے حساب کر کے لکھا ہر موسم میں مغرب کا وقت 1:18 رہتا، 1:18 سے 1:35 تک ہر موسم میں، کیونکہ موسم میں گھٹتا بڑھتا رہتا، تو زیادہ سے زیادہ 1:35 اور کم سے کم 1:18. اب اگر آپ کو غروب آفتاب معلوم ہو تو آپ دیکھیں کہ ابھی 1:18 کے اندر کا وقت ہے تو آپ مغرب پڑھ سکتے ہیں، مغرب آپ کی قضا نہیں ہوئی. اسی طرح ظہر کا وقت جب تک عصر کا وقت شروع نہیں ظہر کا وقت رہتا ہے. اچھا عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظہر کی نماز ہو گئی اور دھوپ میں تیزی آ گئی تھی. ہم نے خود ہی سمجھ لیا کہ ظہر قضا ہو گئی. آپ نظام الاوقات دیکھیں کیلنڈر کے ذریعے کہ وقت عصر شروع ہو گیا. اگر عصر کا وقت شروع ہو گیا اب ظہر قضا ہو گئی. اگر عصر کا وقت شروع نہیں ہوا تو بالکل آخری وقت میں بھی آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح اگر آپ یہ نگرانی رکھیں تو نمازیں قضا ہونے سے بچ جائیں گی. اچھا عشاء کا وقت ہم نے یہ شروع سے اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ عوام کے نزدیک رات میں بھی زوال کا وقت ہے. کہتے ہیں جب 12 بج جائیں تو زوال ہو گیا. ارے سورج نہیں تو زوال کہاں سے ہوا رات میں؟ وہ کہتے ہیں 12 بج گئے زوال ہو گیا اب عشاء کی نماز نہیں پڑھیں گے قضا ہو گئی. اطمینان سے سو گئے. فجر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جس وقت ہم سحری بن کرتے ہیں. طلوع آفتاب نہیں طلوع فجر. اس وقت تک عشاء کا وقت رہتا. اگر فجر طلوع نہیں ہوئی جو صاف ایک آسمان پر سفید ظاہر ہوتی جس کو پرانے اردو میں کہتے ہیں پو پھٹنا, جب تک عشاء کا وقت رہتا ہے جیسے سحری کا وقت ایک مثال دی ہے میں نے اس وقت تک وقت رہتا. اور سحری کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب طلوع آفتاب نہ ہو جائے. یہ بھی بڑی سمجھنے کی بات ہے. اس میں بڑی غلطی ہوتی. عموماً گھروں میں یہ موجود ہے کہ بھائی اذان ہوتی رہے نا اس وقت تک کھاتے رہ. ابھی اذان ہو رہی ہے. اچھا ایک یہ, اور دوسرا یہ کہ اگر مؤذن کی آنکھ لگ گئی خدا نہ خواستہ انسان اور اس نے اگر وقت شروع ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد اذان کہی, اذان کہنا تو ضروری ہے کہ بھائی نماز ہونے والی, کیا جب تک کھاتے رہیں گے؟ حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام کبھی کبھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے کہ اذان کہہ دو تاکہ لوگ سحری کے لیے اٹھ جائیں. کبھی کبھی سحری میں اٹھنے کے لیے بھی اذان کہی جاتی. تو اذان کا معاملہ نہیں, وقت جو ہے یہ معتبر ہے. اگر وقت ہو گیا سحری کے وقت ختم ہو گیا. نہ جانے کیا کیا باتیں مشہور ہیں, جو نوالا منہ میں ہے اس کو تو کھا سکتے ہیں آپ, جو پانی کا گھونٹ منہ میں اسے آپ نگل لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا روزے پر. یہ از خود ہمارے یہاں یہ باتیں خواتین کی خود ساختہ شریعت میں موجود ہیں اور یہ ہر گھر میں گشت کرتی ہیں. سمجھے صاحب؟ تو نظام الاوقات اگر آپ کو یاد ہو آپ حفاظت کریں تو آپ کی نمازوں کی حفاظت ہوگی. اور یہ نماز کی شرط ہے وقت کا پایا جانا. جب تک وقت نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی. یہ تو ہم نے بتایا کہ آپ نماز کی حفاظت کے لیے ساری چیزیں اپنے پاس رہیں, گھڑی طلوع اور غروب کا کیلنڈر. یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ گھڑیاں ایجاد ہو گئیں, اور جب گھڑیاں ایجاد ہوئیں اور طلوع اور آفتاب کا حساب لگا کر جو علم توقید کے جاننے والے تھے انہوں نے کیلنڈر وضع کر کے آپ کو یہ بتا دیا کہ طلوع کب ہے, غروب کب ہے, ظہر کب ہے, عصر کب ہے. ورنہ آپ خود اگر اس کی جانچ پڑتال کرتے تو بہت مشکل کام تھا. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ سب سے پہلے بر صغیر میں طلوع اور غروب اور نظام الاوقات کا کیلنڈر جاری کرنے والے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, جو اپنے وقت میں انہوں نے ہندوستان کے نظام الاوقات کے مطابق کیلنڈر جاری کیا. پھر اس کے بعد اعلی حضرت کے ماننے والوں نے جو اس علم کے جاننے والے تھے جنہوں نے اعلی حضرت سے فن پڑھا وہ تھے علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی, انہیں ان پر کام کیا. اور ان کے ایک شاگرد تھے حضرت علامہ مولانا سید افضل حسین صاحب, بحر العلوم کا لقب ہندوستان کے علماء نے دیا. وہ ہندوستان سے پاکستان آئے, فیصل آباد کا دارالعلوم ہے قادریہ رضویہ, اس میں ایک عرصے تک شیخ الحدیث رہے. وہ اس فن کے اتنے ماہر تھے کہ اگر وہ قلم کاغذ لے کر بیٹھ جائیں ان سے دنیا کا کوئی شہر پوچھا جائے, جیسے آپ پوچھ لیں کہ جاپان میں ٹوکیو میں سورج کب طلوع ہوگا, وہ حساب لگا کے بتا دیتے. طلوع یہ ہے, سحری اس وقت ہوگی, افطار اس وقت ہوگی, ظہر کا وقت اس وقت شروع ہوگا, اور غروب اس وقت ہوگا. پوری دنیا کے کوئی شہر کا نام لیں وہ حساب لگا کر بتا دیا کرتے. ہماری الحمدللہ ان سے کافی ملاقات رہی فیصل آباد جب میں گیا تو اس علم کے وہ بڑے ماہر تھے. اور ایک مرتبہ یہاں کراچی میں دو مولویوں نے بڑی ٹھوکر کھائی. ایک تو تھے مفتی عبد الرشید صاحب, بقول ان کے وہ علم توحید کے ماہر تھے, اور ایک مولوی محمد شفیع صاحب. ان کا کہنا یہ تھا کہ آج کل کے نظام الاوقات جو اس میں ہم لوگ جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں یہ صحیح نہیں, جو سحری بن کرتے ہیں یہ وقت صحیح نہیں. انہوں نے اپنا حساب بتایا اور وہ جنگ اخبار میں چھپا کہ صاحب یہ وقت جو ہے جس میں ہم لوگ اذان کہتے ہیں یہ وقت درست نہیں ہے. ان کے نزدیک اس میں دو قسمیں تھیں, ایک صبح صادق ایک صبح قاضی. تو کہتے ہیں یہ صبح صادق نہیں صبح قاضی ہے جس میں آپ اذان کہتے ہیں. یہ میں نے سارا فارمولا مفتی افضل حسین صاحب کے سامنے رکھا تو انہوں نے ایک 16 صفحے کا رسالہ اس کے رد میں لکھا اور رسالہ اب تک میرے پاس موجود ہے. ایک مرضی مسئلہ دوبارہ زندہ ہو گیا جنگ اخبار میں چھپا, تو میں نے پھر وہ رسالہ ان کو دیا کہ بھائی اس کا تو رد ہمارے علماء کر چکے ہیں جو نظام چل رہا ہے, جیسے ہمارے یہاں دارالامجدیہ کا کیلنڈر ہے. یہ ہم نے کہا یہ نظام صحیح ہے اور اس کو مفتی افضل حسین صاحب نے علم توقید کے اعتبار سے دلائل سے اس کو رد کیا. پھر اس کے بعد ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا جو شاید اس علم کے جاننے والے, ہمارے حوالے جب یہ بیان چھپا تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا دیکھیے کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ. کہنے لگی یہ جو آپ کا بیان آیا. میں نے کہا دیکھیے میں خود علم توقید نہیں جانتا, اکابر علماء میں ہمارے عالم دین تھے ان کا وصال ہو گیا, ان کا رسالہ موجود ہے وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں. بحث اور ابحاث تو میں نہیں کر سکتا آپ سے, اس علم سے میں واقف نہیں, لیکن میں نے جہاں تک کوشش کی تو ان سے رسالہ لکھوا کر لوگوں کے روزوں کی حفاظت کے لیے میں نے اخبار میں چھپوا دیا. تو آپ کا جی چاہے تو مانیے, نہ جی چاہے تو نہ مانیے. لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنے اس مسئلے سے رجوع کر لیا, لیکن مفتی عبد الرشید صاحب جو ناظم آباد میں ان کا مدرسہ ہے انہوں نے رجوع نہیں کیا, وہ اس پر اڑے رہے. اور اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ لکھا لیکن مفتی سید افضل حسین صاحب وصال فرما گئے تھے. اب وصال فرمانے کے بعد اس علم کا کوئی ماہر مجھے ملا نہیں کہ میں اس کا جواب لکھوا کر کے اس کو چھاپتا. میں نے کہا ان کے وصال کے بعد آپ نے چھاپا, اصل جو جواب دہندہ تھے وہ اس دنیا میں رہے نہیں. تو مطلب کہ اس علم کے ماننے والے الحمدللہ ایسے رہے اہل سنت میں, وہ جو کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا, کہیں جرمنی یا انگلینڈ لندن یا امریکہ میں نہیں پڑھا, اسی طرح دریوں پہ چٹائیوں پہ بیٹھ کر کے پڑھا, مگر علم توقید کے اتنے ماہر تھے کہ بڑے بڑے اہل علم ان کی وسعت علمی کو دیکھ کر دنگ اور حیران رہ جائے. اور اعلی حضرت فاضل بریلوی اس نے اتنے ماہر تھے کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی, تو یہ اعلی حضرت کی سیرت کی کتابوں میں ہے کہیں, کہ کچھ ایسا لگا جیسے دن نکل گیا ہو. کوئی صاحب ایسے مشرق کی جانب گردن گھما کر دیکھنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں, کچھ صورتیں شاید لمبی ہو گئی فجر کی نماز میں, انہیں شبہ ہوا کہ کہیں صبح طلوع تو نہیں ہو گئی. تو اعلی حضرت نے کہیں ان کو دیکھ لیا, گھڑی دیکھ کر کے کہا مولانا ابھی سورج نکلنے میں 1 منٹ 48 سیکنڈ باقی. یعنی اتنا حاضر ہوتا ان کا حافظہ کہ اسی دن کی فجر کی نماز کا حساب بھی لگا لیا, لوگوں کے گردنیں ادھر گھومتی ہوئی دیکھ کر, فرمایا ابھی 1 منٹ 48 سیکنڈ باقی سورج کے نکلنے میں. تو اس کے اتنے ماہر. تو اب یہ گھڑیاں نکلنے سے کام کتنا آسان ہو گیا کہ ہمیں فجر کا بھی پتہ لگ جاتا ہے, سحری کا بھی پتہ لگ جاتا, ظہر کا بھی پتہ لگ جاتا. اب آئیے ذرا ہم اس میں وسعت کتنی ہے وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. ظہر کی نماز کب پڑھیں گے ہم؟ کسی کا پین ہو تو ذرا دیجئے جناب, قلم ہے کسی صاحب کے پاس؟ بڑی مہربانی. یہ دیکھیے عموماً آپ جو پہلے دیکھا جاتا تھا وقت, اس طرح ایک لکڑی کو گاڑ دیا جائے. اب یہ سورج نکل رہا, سورج نکلنے کے بعد یہ بالکل سورج نصف نہار اس کے بالکل سر پہ آ گیا سورج, تو آدمی کا سایہ بالکل مختصر ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں یا کوئی بھی چیز جو زمین میں گڑی ہو اس کا سایہ مختصر ہو جاتا ہے. اس کے بعد اب سورج ادھر ڈھلنے لگا, اس کو کہتے ہیں زوال. لوگ سمجھتے ہیں نصف نہار, اس یہ زوال, یہ زوال نہیں. زوال تو یہ اب سورج ادھر کی طرف نکلا, اب اس کا سایہ ادھر پڑنے لگا تو ظہر کا وقت ہو گیا. اب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جب یہ لکڑی یہاں گاڑی جائے اور اس کا سایہ جب اس کے قدموں میں آ جائے, یہاں نشان لگا لیا جائے, اب اس کے بعد یہ سایہ سورج جب ادھر ڈھلے گا یہ سایہ بڑھتا جائے گا اس طرف کا, اب اس کو یہاں سے ناپا جائے. یہ اگر دو مثل ہو گیا ہمارے امام اعظم کے نزدیک, وقت اثر اب شروع ہوا. اور امام شافعی کے نزدیک سورج کے ڈھلتے ہی وقت اثر شروع ہو جائے گا ایک مثل پر, یعنی یہ ایک مثل پر یہاں نشان لگائیے. اب امام شافعی کے نزدیک اثر کا وقت شروع ہو گیا اور ہمارا اثر کا وقت شروع نہیں ہوا. اب اثر کا وقت کب تک رہے گا؟ جب تک کہ غروب نہ ہو جائے آفتاب. اچھا, کسی شخص نے سستی کی, کاہلی کی, اثر کی نماز نہیں پڑھی, سورج غروب ہو گیا تو سمجھ لیں کہ اثر قضا ہو گئی. اب وہ مغرب کی نماز پڑھ کر پھر اثر کی نماز قضا کرے. ایک عموماً کیا ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو تو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اثر کی نماز قضا ہو گئی, تو ایسا نہیں. عین سورج غروب ہوتے وقت بھی اگر آپ نے اثر پڑھ لی تب بھی اثر ہو جائے گی, مگر ہمارے علماء کے نزدیک یہ اثر مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا ہوگا, لیکن اس کا لوٹانا واجب نہیں ہوگا. اب بعض لوگوں نے اس پر قیاس کیا. اب جیسے فجر کی نماز ہے, اب فجر کی نماز میں امام نے سلام پھر لیا اور سورج طلوع ہو گیا, مگر ابھی ایک رکعت باقی ہے, تو اہل حدیث حضرات کا فتویٰ یہ ہے کہ دونوں رکعتیں پڑھ لیں, اگر اس نے ایک رکعت پا لی تو دونوں اس کو مل گئی. مگر یہ ہمارا مذہب نہیں. وہ سورج نکلنے کے بعد بھی جیسے ہمارے یہاں امام سلام پھر لے فجر کی نماز, جو سنتیں رہ گئیں تو ان کو آپ نہیں پڑھ سکتے, لیکن ان کے یہاں اس وقت بھی سنتیں پڑھنا جائز. وہ کہتے ہیں نماز فجر کے بعد دوسری نماز جائز نہیں ہے نا, تو یہ سنتیں جو ہے یہ نماز فجر, تو یہ فجر کی نماز کے بعد بھی ہو جائے گی, ان کے نزدیک یہ بھی جائز. لیکن ہمارے نزدیک سورج طلوع ہوتے وقت جو نماز پڑھی جائے وہاں غروب آفتاب تک تو نماز کا اعادہ نہیں, مگر یہاں اگر سورج طلوع ہو جائے اور فجر کی نماز ابھی آپ نے نہیں ادا کی پوری اور دوسری رکعت میں سورج طلوع ہو جائے, اب آپ کو نماز لوٹانی ہوگی. اب یہ قیاس کیا جائے کہ صاحب وہ غروب آفتاب تک تو اعادہ نہیں, تو طلوع میں بھی یہ قانون رہنا چاہیے. تو بعض محدثین نے اس حدیث کی شرح بیان کر دی, یہ نقطہ لکھا کہ مغرب کی نماز کا اعادہ اس لیے نہیں ہوگا سورج غروب ہونے کے قریب چلا جائے, اور فرض کیجئے کہ غروب ہو گیا یہ آخری وقت ہے تو وہ نماز کا وقت ہے, لیکن سورج نکلنے کے بعد کوئی بھی نماز کا وقت نہیں, اس لیے اس کا اعادہ کیا جائے گا اور اثر میں جو ہے اس کا اعادہ نہیں کیا جائے گا, اگرچہ سورج غروب ہونے تک بھی اگر اثر پڑھ لے. یہ فعل اس کا مکروہ تحریمی ہے, گناہگار ہوگا کہ اس نے جان کر کے ایسا کیا. جان کر ایسا کرنا تو منع, سستی ہوتی ہے, کہتے ہیں چلو اب پڑھ لیں اب پڑھ لیں گے, شیطان بھی تھپکی دیتا ذرا 10 منٹ باقی ہیں ابھی آرام کرو پھر پڑھ لینا. اصل مسئلہ یہی, اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمیشہ باوضو رہیں تو کبھی بھی نماز پڑھنے میں سستی نہیں ہو, ہمیشہ باوضو رہے. بلکہ آل حل فاضل بلے نہیں تو ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ سوتنے کے وقت بھی وضو کیا جائے اور مسواک کیا جائے, اور با احادیث ایسی نقل کی جس میں یہ لکھا کہ مومن اگر مسواک کر کے وضو کرے اور سو جائے تو اس کی روح جو ہے عرش تک جاتی, عرش تک جاتی. تو باوضو سوئے تو اور فضیلت, اور یہ گزر چکا کہ وضو میں مسواک بھی ضروری, بلکہ ایک حدیث شریف میں تو یہ فرمایا کہ امت پر شاق نہ گزرتا تو میں مسواک کو فرض کر دیتا, یا ایک حدیث میں کہ میں واجب کر دیتا اگر تم پر شاق نہ ہوتا. شاق کا مطلب یہ ہے جیسے ہم کہیں سفر میں ہوں پر مسواک نہیں, اور اگر مسواک فرض یا واجب ہوتی تو جب تک مسواک نہیں وضو نہیں ہوتا. فرمایا نے امت کی سہولت کو دیکھتے ہوئے اس کو فرض نہیں کیا, ورنہ میرا جی تو یہ چاہتا تھا کہ میں اس سے فرض یا واجب کر دیتا, ایک امت پر شاخ گزرتا اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا نظام الاوقات، وقت کی حفاظت کریں. ایک دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو وقت ہمیں ملا ہے اس کی آپ قدر کریں. جو وقت گزر گیا یہ دوبارہ نہیں آئے گا. ہمارے یہاں وقت کا ضیاع بہت ہی ہمارے زندگی کا بہترین مشغلہ، یعنی ضائع کرنا وقت کو. اور وقت کا ضائع کرنا کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ تراوی میں تو پیر دکھ جائیں گے ہمارے 20 رکعت میں، پان کی دکان پہ ایک گھنٹے کھڑے رہیں، رات رات بھر چبوترے پہ بیٹھیں گے. ہمارے یہاں جوڑیا بازار وغیرہ میں رہتا تھا، لوگ رات کے 12 بجے اترتے تھے چبوترے پہ بیٹھتے، جس کا میں نے نام رکھا اوٹلا کانفرنس. چبوترے کو اوٹلا کہتے ہیں میمنی میں، تو یہ اوٹلا کانفرنس. اچھا یہ رات بھر بیٹھے رہیں گے، گھر کب جائیں گے؟ جب اذان ہوگی فجر کی، نماز نہیں پڑھیں گھر جائیں گے، تو اذان فجر کے وقت جائیں گے. بھائی نماز پڑھ کے جاتے تب بھی غنیمت، پورا وقت چبوتروں پر گزارتے ہیں، کتنا وقت ضائع ہوتا. اور رمضان میں ہر نمازی مولانا کہتا ہے بھائی مولانا بہت دیر لگتی ہے، آپ ذرا جلدی پڑھا کریں تراوی. بلکہ ہر آدمی وہاں جاتا ہے جہاں تراوی جلدی ہوتی. یہ بھی مسئلے کا ایک حصہ ہے، میں نے سوچا اس کو ہی بیان کر دیا جائے. ہمارے یہاں یہ جو طریقہ نکلا ہے نا، ایک رات میں قرآن مجید کا ختم ہونا، 3 رات میں ختم قرآن. ہر آدمی ادھر جاتا ہے، ادھر جانے کے بعد اگر آپ حالت دیکھیں خود جا کر، جہاں ایک رات میں ختم ہوتا، مولانا صاحب قرات کر رہے ہیں، یہ پیچھے بیٹھے ہوئے سگریٹ پھونک رہے ہیں یا پان کھا رہے ہیں، جیسے مولانا رکوع میں پہنچے فوراً جناب رکوع میں چلے گئے. بھائی ایسی زبردستی کی نماز پڑھنے کس نے آپ سے کہا؟ اطمینان سے پڑھیں 20 رکعتوں والی، جہاں 20 دن میں یا 22 دن میں، یا 22 دن میں ختم قرآن ہوتا. ایک دن میں ختم قرآن تو ایسے ہی ہوگا کہ آپ پیچھے بیٹھے رہیے. اب معلوم ہے آپ کو کہ اب ایک رکوع ہوگا 27 پاروں کے بعد، اب کھڑے ہو جائیں اور فوراً اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر لیں، آپ پکی پکا کی تازہ روٹی کھا لیں، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بلکہ ایک صاحب نے تو کیا کیا، یہ ہمارے یہاں ایک مسجد ہے، مشہور ہے وہ مولانا صاحب، کہ وہ 20 منٹ یا 30 منٹ میں پوری 37 رکعتیں، یعنی فرض اور واجب اور تراویح سب پڑھا دیتے ہیں. تو اتنی لمبی صفیں ہوتی ہیں کہ صاحب راستے بند ہو جاتے ہیں، اتنے آدمی ہوتے ہیں راستے بند ہو جاتے ہیں، چاہے یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے، مگر تراویح پڑھ رہے ہیں. اور وہ پڑھیں گے جس میں وقت کم لگے. اور ایک صاحب نے تو ابھی زندہ ہیں اور ماشاءاللہ امامت بھی کر رہے ہیں، انہوں نے تو 17 منٹ میں تراوی کا ریکارڈ قائم کیا. علم ترا کیفا والی تراوی 17 منٹ میں پڑھائی انہوں نے 20 رکعت. بتائیے آپ، دیکھا آپ نے کتنی ریس لگ رہی. اس لیے بعض لوگوں نے کیا کیا کہ جناب تراوی کی 8 رکعت پڑھ لی، 8 رکعت کر لی، کہ صاحب 8 ہی رکعت ثابت ہو، اسی کو سنت بتا دے. علماء نے ہمارے تعقب کیا، علامہ غزالی زمان کا ایک پورا رسالہ ہے، 20 تراوی پر 20 حدیث نقل کی. اسی طرح مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی اس پر کافی کچھ لکھا ہے. ہمارے علماء اس کے قائل ہیں کہ تراوی جو ہے وہ 20 رکعت، اور 20 کے علاوہ 8 پڑھی جائیں تو 8 تو یہ ہمارا مذہب ہے نہ، صحابہ کرام کا مذہب تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب تراوی کی جماعت کھڑی کی تو 20 رکعتیں پڑھیں. اور چونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا جبریل امی آتے حضور علیہ السلام کو قرآن سناتے، یا حضور علیہ السلام انہیں قرآن سناتے. اب یہ جشن نزول کا مہینہ ہے، یہ قرآن مجید کا شہر رمضان الذی ینزل فیہ القرآن، کہ قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا. حضرت فاروق اعظم نے قانون بنایا کہ 20 رکعتیں ہوں گی اور اس میں قرآن مجید پورا پڑھا جائے گا. اور یہ فاروق اعظم کی دانش مندی تھی کہ جو حضرات دن میں ہم آپ جیسے جو قرآن نہیں پڑھ پاتے، کم سے کم رمضان میں پورا قرآن مجید سن لیں، اس کا ثواب تا قیام قیامت حضرت فاروق اعظم کو ملے گا. کہ قانون بنا دیا 20 رکعتیں ہوں گی اور ایک مہینے میں پورا قرآن مجید امام تلاوت کرے گا، تاکہ اس طرح ہم پورا قرآن مجید ایک مہینے میں سن لیں. لوگوں نے اس کو 8 کر لیا. اب میں بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر یہ سودا سمجھ میں آ جائے تو لے لیجیے آپ، ورنہ یہیں چھوڑ جائیے، میری جیسی موٹی عقل والے کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ چلیے، کل اگر ہمارا مقدمہ اللہ کے دربار میں پیش ہوا اور اللہ تعالی ہم سے فرمائے گا، میرے بندے تراوی تو تھی 8، تو نے 20 کیوں پڑھی؟ ہم کہیں گے مولا 8 پڑھنے کے بعد ہی تو 20 پڑھی ہیں نا، تو 8 تو ہماری تراوی قبول فرما لیں، باقی کو اپنے کرم سے نفل بنا لیں۔ اور تم پیش ہوئے اور تم سے پوچھا رب نے کہ تراوی تو تھی 20، تم نے 8 کیوں پڑھی؟ اب بتا تم 16 کہاں سے لاؤ گے؟ ہم تو آسانی سے چھوٹ جائیں، ہم تو 8 پڑھ کے پھر 20 کی طرف گئے ہیں نا، آپ نے تو پڑھی 8، اب آپ 16 کہاں سے لائیں گے اگر آپ سے پوچھا گیا کہ بھائی لائیے؟ سمجھے؟ تو مقدمہ ہمارا ہر طریقے سے مضبوط۔ میرے ایک مرتبہ میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے حج پر گیا، حج کے معلم کے پاس جو آدمی کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کچھ ہمارے لوگ تھے کھارا در کے، انہوں نے اپنے معلم سے کہیں ذکر کیا کہ بھائی آج ہمیں جلدی جانا ہے، ہمارے ایک شیخ آئے ہوئے کراچی سے، آج ہم نے ان کی دعوت کی ہے۔ اب وہ معلم ان کے متھے لگ گیا کہ بھائی تمہارے جو مولانا انہیں ہمارے یہاں بھی لاؤ، پہلے ہم بھی ان کی دعوت کرتے۔ میں بھتیرا جان چھوڑا رہا کہ اس سے کوئی نہ کوئی الجھاؤ پیدا ہوگا جب میں جاؤں گا، مگر وہ مانا نہیں۔ ہمارے لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی کوئی حرج نہیں، اگر وہاں ہم دعوت کھا لیں کوئی اسے حرج نہیں۔ میں نے کہا دیکھو کوئی بحث آواز کا سلسلہ ہوگا تو کیا کرتے، فوراً پولیس کو بلا لیتے ہم، میں آئے ہوں حج کرنے کے لیے، مجھے جیل بھیجوا دیں گے۔ کہلے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ چلیے ہم وہاں پہنچ گئے، اب اس نے فوراً بحث چھیڑ دی، مختلف بحثیں کرتا رہا، میں اسے جواب دیتا رہا اپنے علم کے مطابق، پھر اس کو بار بار یہ کہتا رہا۔ میں نے کہا تمہیں یہ غلط فہمی ہے، یہ دور کر لو کہ تم ہی علم رکھتے ہو اور پاکستان اور انڈین کے علماء علم نہیں رکھتے۔ اب وہ زبردستی آ گیا تراوی پر، تو اب جب تراوی پر آیا تو میں نے ساری کتابیں اس کے الماری میں دیکھ لی تھی، لغت وغیرہ یہ سب، تو میں نے کہا بھائی ہمارے پاس ہمارے دلائل ہیں، تمہارے پاس جو دلائل ہیں وہ ہم اس میں اس کو شامل کرتے ہیں۔ وہ حضور علیہ السلام نے رات میں اٹھ کر 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھی، 2 بھی پڑھی، 4 بھی پڑھی، 8 بھی پڑھی، آپ اس کو تراوی بنا لیتے ہیں، ہمارے یہاں وہ تراوی نہیں۔ اچھا، میں نے اس سے یہ کہا کہ دیکھو یہ لغت کی ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، یہ جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعت، آپ میں جو طالب علم ہے وہ بھی ذرا اس کو غور سے سنیں، یہ اس کو تراوی کیوں کہتے ہیں؟ یہ تراوی کس کی جمع؟ یہ ہے اصل میں ترویحہ کی جمع، اور ترویحہ لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ 4 رکعت کے بعد آپ دیکھیں امام کچھ آرام کر کے مختصر سی دعا کرتا، دعا کر کے کھڑا ہوتا، تو یہ چونکہ ترویحہ ہے 4 رکعت کے بعد بیٹھنا، اور تراوی اس کی جمع ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر یہ تراوی 8 ہے تو اس پر جمع کا صیغہ کیسے آئے گا؟ تراوی یا تو تثنیہ بناؤ، ترویحین بناؤ، یا تراویحین بناؤ، کچھ ایسا بناؤ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان چونکہ جشن قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان میں قرآن مجید ختم ہوتا۔ جب تراوی ترویحہ کی جمع ہے، اب مجھے ثابت کرو لغت کی کتابوں سے اس کو تراوی کیوں کہتے ہیں؟ جب یہ ترویحہ کی جمع، کیوں مولانا صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں، تو وہ بھتیرا اس نے زور لگایا، ثابت نہیں کر سکا، پھر اس نے یہی کہا کہ ابھی آپ اگر مکہ میں ہیں میں اپنے استاد سے پوچھ کے پھر آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے کہا استاد بھی یہی کہے گا کہ میں اپنے استاد سے پوچھ کے بتاؤں گا، نہیں بن پڑے گا تم سے جواب، ہمارا مقدمہ بہت مضبوط ہے۔ میں نے کہا اور مسائل اس نے چھیڑ دی، علم غیب کے، اس کو تو میں، وہ تو حفظ تھا مجھے سارا معاملہ، میں اس کو بالکل پورا پڑا الحمدللہ۔ میں نے کہا یہ غلط فہمی دور کر لو کہ پاکستان کے مولوی کچھ نہیں جانتے اور سب کچھ تم ہی جانتے، ہاں یہ دور کر لو غلط فہمی، اور اگر تمہارے یہاں سارا معاملہ نہیں ہو تو تمہارے استاد سے بھی بحث کرنے کے لیے میں تیار ہوں، مگر ہوگا کیا کہ تم فوراً ٹیلی فون کر کے پولیس کو بلا لو گے جب تمہارے بس میں نہیں ہوگا۔ یہی کرتے ہیں، یہ بحث کرتے ہیں، جب کوئی ان کے گلے پڑ جائے تو یہ پولیس کو بلا لیتے ہیں، اب یہ بھیج دیں گے جی تو ہمارے امام سے بحث کر رہا ہے، یہ آپ کو پوچھیں گے ہی نہیں، جیل میں بھیج دیں گے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیل میں بھیج کے پھر بھول جاتے ہیں، جی ہاں، بلکہ ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ مدینہ شریف میں ایک آدمی جیل میں تھا، اس سے ملنے گیا کوئی آدمی، بھائی بیچارے کا انتقال ہوا، ہمارے جوڑیا بازاری میں رہتے تھے وہ، تو انتقال ہو گیا ان کا، تو وہ ملنے گئے، جب مل کے جانے لگے تو جو اس وقت کا جیلر تھا تو اس نے کہا بھائی کہاں جا رہے؟ کہ میں تو ملنے کے لیے آیا تھا۔ ان کا نہیں، ہمیں تو وہ گن کر کے یہ آدمی دے گیا بھائی اتنے آدمی جیل میں ہیں, تو تم تو نہیں جا سکتے جب تک وہ صبح جیل جس نے تمہیں اجازت دی تھی جب تک وہ نہیں آئے گا تم کو نہیں چھوڑ سکتے ہم, ہمیں تو یہ چار دینا ہوگا دوسری ڈیوٹی والوں کو, بھائی اتنے آدمی وہ بٹھا دیا غریب کو رات بھر جیل میں, جب وہ صبح ڈیوٹی بدلی وہ آدمی آیا جس نے ملنے کی اجازت دی تھی تب اس غریب کی جان چھوٹی. تو وہ تو ایسے ترقی یافتہ لوگ ہیں بھائی کہ وہ تو جیل میں ڈال کے بھی بھول جاتے آدمی کے, اس لیے وہاں بحث کرنا اس لیے فضول ہے کہ ان کے یہاں دلائل نہیں ہوتے, ان کے یہاں تو یہ کہ وہ سیدھا جیل بھیج دیتے. حضرت اللہ مولانا مجاہد ملت تھے مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان سے مسجد نبوی میں اسی مسئلے پہ بحث ہو گئی جو میں نے بتایا نا نظام الاوقات, تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی تو کہا انہوں نے کہا ہمارے اندر شرط نہیں پائی گئی تو ہم نماز نہیں پڑھتے, تو ان کو لے گئے پکڑ کر اور کورٹ میں کھڑا کر دیا اور ان سے بھی بحث اور آباد شروع ہوا. مولانا مناظر اسلام تھے حبیب الرحمان صاحب, بہت بڑے مجاہد آدمی, ہاں بلکہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فارغ التحصیل ہونے کے بعد جو پہلا مناظرہ منظور سملی سے ہوا بی بی جی کی مسجد میں, تو اس میں بھی صدر مناظرہ مولانا حبیب الرحمان صاحب, حضرت اللہ مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اکثر و بیشتر مناظروں میں صدر مناظرہ مجاہد ملت اللہ مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے. مولانا مناظر تھے ہوشیار آدمی, جب بحث کے لیے کورٹ میں کھڑے ہوئے انہوں نے کہا میں تمہارے سوالوں کے جب دوں گا کہ جج تحریر طور لکھ کر دے کہ جو بحث ہوگی وہ لکھ کر کے مجھے نقل دی جائے گی. جج نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے جو بحث ہوگی اس کی نقل آپ کو فراہم کی جائے گی. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ الٹا سیدھا لکھ کر کے ہمیں پھانس دو, اس کی نقل دینی ہوگی. مولانا جو بھی وہ سوال کرتے جواب دیتے کہتے اس کی نقل, وہ سوال بھی لکھ کر دیتے اور جواب بھی لکھ کر کے دیتے. اور وہ اس پر لائے مولانا کو کہ آپ یہ کہیں مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تاکہ ان کو قتل کیا جائے. مولانا یہ کہتے تھے ہر بار کہ مسجد نبوی کے نجدی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ کہیے کہ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کہا نہیں یہ نہیں کہوں گا میں, یہ کہتا ہوں مسجد نبوی میں نجدی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں کہا انہوں نے. پھر اس کے بعد وہ اتنے جری تھے کہ آواز بلند ہو گئی, ان کے ایک وکیل نے کہا مولانا آواز دھیمی رکھیں, یہ جس کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں ان کے اختیارات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جانتا ہوں, اس کا زیادہ زیادہ اختیار یہ ہے کہ مجھے قتل کرنے کا حکم دے سکتا اور کیا کر سکتا, ایمان تو نہیں چھین سکتا میرا, یہی اختیار ہے نا تمہارے قاضی کا, اس سے زیادہ اختیار تو نہیں. تو پھر قاضی نے یہ کہا پھر آپ کو حج نہیں کرنے دیں گے, آپ کو ایسے ہی بھیجیں گے. ان کا ٹھیک ہے کیا ہوا, حضور علیہ السلام کو حدیبیہ مقام سے کافروں نے لوٹا دیا, حج نہیں کرنے دیا, تم لوٹا دو مجھے. تو ان کو حج نہیں کرنے دیا, ان کو گرفتار کر کے انڈین ایمبیسی کے حوالے کیا اور کہا کہ ان کو آپ ہندوستان بھیج دیں. وہ بغیر حج کے ہندوستان گئے مگر ان کے جو جج تھے ان کو وہ پورے پڑے, انہوں نے دیکھ لیا بھائی ہندوستان سے کون عالم ہے جس نے ہمارے ججوں کو لاجواب کر دیا. ذیل آدمی تھے اللہ حبیب الرحمان صاحب صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے اور بہت بڑے مناظر اسلام تھے. علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ جتنے مناظرے ہوئے صدر مناظرہ مولانا حبیب الرحمان صاحب ہوتے. اسی طرح مولانا مشتاق احمد نظامی الہ آبادی, ان کے جتنے مناظرے ہوئے اس میں بھی صدر مناظرہ مولانا حبیب الرحمان صاحب ہوتے. جہاں کہیں سنی منادی پھنس جائے مولانا الجھن سے نکال دیا کرتے تھے, بہت بڑے ذی علم آدمی تھے. الحمدللہ اللہ تعالی ان کو غریق رحمت فرمائے. تو بات بہت طول ہو گئی, میں بچنا چاہتا تھا تفصیل سے لیکن وہ کہیں نہ کہیں تفصیل ہو جاتی جس سے بچ نہیں پاتا میں. تو اگر آپ کو نظام الاوقات یاد ہو تو آپ کو اپنی نمازوں کی حفاظت ہوگی, اور اگر نہیں تو پھر آپ یہی سمجھیں گے رات کے 12 بج گئے تو سمجھیں گے آپ کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی. تو اس کا ہمیشہ خیال رکھیں. اور ہماری ہاں عبادات میں طلوع اور غروب شمسی نظام, اس پر بڑی نگرانی رہنی چاہیے, سورج کب غروب ہو رہا کب طلوع ہو رہا ہے. اور جیسے حج ہے، حج کا معاملہ جو ہے وہ نظام قمری کے ماتحت، کہ بھائی 10 ذی‌الحجہ ہو تو کیا ہوگا، 11 ہو تو اس میں کیا ہوگا، اور جب 12 کا سورج طلوع ہو جائے قربانی کا معاملہ گیا، اب قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا. اگر 13 کا سورج طلوع ہو جائے اور ان دنوں میں 10، 9، 10، 11، 12 ان میں عمرہ نہ کیا جائے، تو ان میں تاریخوں کا اور وقت کا بہت بڑا دخل ہے کہ ان میں اس کو پوری نگرانی کے ساتھ ان عبادات کو ادا کیا جائے. اس لیے کہ اس کے بغیر اگر یہ سوچا آپ نے، جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ٹھیک ہے سب چل جائے گا، تو جائے پھر سب چلی جائے گی عبادت آپ کی بڑی سے بڑی عظیم، وہ ساری عبادتیں آپ کی ضائع ہو جائیں گی اگر نظام الاوقات آپ کے ذہن میں نہیں ہوا. تو ہر نماز کا وقت ہے، اور وقت پر وہ نماز جو ہے وہ واجب ہے. وقت اگر نہیں ہوا تو نماز آپ کی ادا نہیں ہوگی. کیلنڈر رکھیں اور اس پر نظر رکھیں کہ سورج طلوع کب ہوگا، غروب کب ہوگا، سحری کا وقت کیا ہے، اور اس میں کبھی تردد نہیں کریں. بلکہ ہمارے یہاں لوگ عموماً شکایت کرتے ہیں دارالامجدیہ کا کیلنڈر جو ہے دوسرے کیلنڈروں سے ملا جائے، یہ 2-3 منٹ کا فرق پڑتا. تو یہ ہوا یہ کہ ذرا سحری وغیرہ میں یہ کیا گیا کہ 2-3 منٹ کی رعایت کی گئی، کہ اگر آدمی کہیں غلطی ہو جائے تو روزہ پورا ہو جائے. 2 منٹ پہلے بند کر دیا گیا، 1-2 منٹ کی احتیاط جو غروب آفتاب میں کی گئی. تو یہ صرف احتیاطاً ایسا ہے، ورنہ فرق نہیں. جو بھی کیلنڈر آپ اٹھائیں محکمہ موسمیات کا، وہ بھی معتبر ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. بلکہ کراچی یونیورسٹی نے تک پورا کیلنڈر تیار کیا ہے، جو ملتا ہے آپ کو ویب سائٹ پہ وہ مل جائے گا آپ سے. اسی طریقے سے فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی تو کب ادا کریں گے؟ میں نے بتایا نا، اہل حدیث حضرات اسی وقت اس کو ادا کر لے. لیکن ہمارے یہاں اس کا نظام کیا ہے، اعلی حضرت فاضل بریلوی نے گھڑیوں کو دیکھ کر جو سورج نکلنے کا دورانیہ ہے اس کو 20 منٹ رکھا، کہ جیسے اگر سورج 6 بجے نکل رہا تو 6:20 پر قضا کی جائے گی، اس سے پہلے نماز قضا نہیں ہوگی اگر سنتیں رہ گئیں. تو بعض کے نزدیک تو سنتیں اگر رہ گئیں تو اس کی ادائیگی نہیں، لیکن ہمارے مذہب میں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے امام محمد کے مذہب پر فتویٰ دیا کہ سنتیں اگر رہ گئیں، فرض پڑھ لی آپ نے کہ آپ ایسے موقع پہ پہنچے کہ امام سلام پھیرنے والا، تو سنتیں ادا نہیں کی آپ نے، تو سورج نکلنے کے بعد سنتیں ادا کرنی ہوگی. اعلی فاضل بریلوی نے اپنی تحقیق امام محمد کے فتوے پر یہ فتویٰ دیا کہ سنتیں چھوٹیں گی نہیں، بلکہ سنتیں بھی آپ کو ادا کرنی ہوں گی. اور مشکا شریفی میں کتاب الصلات میں کہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کسی جگہ سفر کر رہے تھے، تو حضرت بلال اونٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تاکہ سامنے سے سفیدی ظاہر ہو تو اذان کہی جائے. خدا کرنا دیکھیے کہ تمام صحابہ کرام کی آنکھ لگ گئی، سورج کی کرنیں جب منہ پہ پڑی تو سب بیدار ہوئے. اب ایک دوسرے کو بیدار کیا، جب ایک دوسرے کو بیدار کیا تو حضرت بلال کو بھی بیدار کیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو یہاں سے کوچ کرو، یہاں سے نکلو. اب فوراً سب نے اپنا اسباب سمیٹا اور وہاں سے کوچ کر گئے، ایک دوسری وادی میں گئے. دوسری وادی میں جا کر حضور علیہ السلام نے سنتیں بھی پڑھی اور فرض نماز بھی پڑھی. اور یہ ذہن میں رہا آپ کے، بہت لمبی بحث ہے جسے میں پڑھنا نہیں چاہتا میں، حضور کی اگر نماز قضا ہو گئی تو حضور علیہ السلام پر کسی قسم کا عتاب نہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ایک حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں، بھلایا جاتا ہوں تمہاری تعلیم کے لیے. اب علماء جو اس سے نکات بیان کی وہ سنیے کیا. عام طور پہ تو جو عیب نکالنے والے احمق ہوں تو کہتے ہیں دیکھا آپ نے، حضور بھی تو ہم ہی جیسے ہیں، جیسے ہماری آنکھ لگ جاتی ہے حضور کی بھی آنکھ لگ گئی. مگر حضور کی آنکھ لگنے میں کتنی رحمتیں، غور فرمائیے بات. ایک تو ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام نے آنکھ کھولتے ہی فجر قضا نہیں کی، کچھ دیر کے بعد کی، اس سے اعلی حضرت کے فتوے کی تصدیق ہو جاتی کہ 20 منٹ کے بعد قضا کی جائے. اور اسی طریقے سے عصر کی نماز بغیر کراہت کے سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے ادا کر لی جائے، بیس منٹ سے جتنا زیادہ وقت ہوگا کراہت بڑھتی جائے گی، اور وہاں بیس منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہوگا. اچھا، سعودی عرب میں یہ ہے کہ ان کے نزدیک اشراق کا وقت یہ ہے کہ فجر ہو گئی، اس کے بعد جو وقت ہے وہ سب اشراق، اور ان کے نزدیک مکرو وقت نہیں. جب بھی حرم میں آئیں نفل پڑھ سکتے ہیں، چاہے نصف نہار میں آئیں تب بھی نفل پڑھ سکتے ہیں تحیت المسجد، لیکن ہمارے یہاں جائز نہیں، کیونکہ سورج نکلتے وقت کوئی نماز نہیں ہوگی، بیس منٹ کا وقت آپ کو گزارنا پڑے گا. اور ایک اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو سورج نکلنے کے بعد ادا کرنا چاہیے، کہ حضور علیہ السلام سے یہ ثابت. تو حضور علیہ السلام کی اگر آنکھ لگ گئی تو اس سے کتنے مسائل ہمیں مل گئے، ایک تو فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کی ادائیگی ہوگی، چھوڑی نہیں جائے گی جیسے دوسرے لوگ کہتے ہیں چھوڑ دیا جائے تو گئی، نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ ادا کی جائے گی سورج نکلنے کے بعد. اچھا، اس کے بعد ایک وقت ہے جس کو ہم نصف نہار کہتے ہیں. یہ آپ دیکھیے دارالامجدیہ میں جب کیلنڈر مرتب ہوا تو اس کا عنوان ہے زہوہ کبرا. یہ پوری دنیا میں ہر ملک میں جو اس کے دنیا کے نقشے کا وہ ہے اس کے مطابق ہوتا، جیسے پاکستان میں کبھی 10 منٹ ہوگا کبھی 12 منٹ ہوگا، جس میں بالکل سورج جو ہے وہ سر پہ ہو. اب یہ ڈھلنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ سعودی عرب میں مشکل سے 10 منٹ، ہمارے یہاں کبھی کبھی آپ کیلنڈر دیکھ لو 40 منٹ بھی ہوگا، 45 بھی ہوگا، کبھی 50 منٹ بھی ہو سکتا. یہ وہ اوقات ہے زہوہ کبرا کہ جس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، یا جس کو عوام زوال کہتے ہیں، کہ اس وقت نماز پڑھنی جو ہے وہ منع. لیکن بعض نمازیں اس میں جائز، مثلا نماز جنازہ آ گئی تو میں نے کئی جگہ دیکھا کہ امام صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی ابھی تو زوال کا وقت ہے، آپ بیٹھے رہیے سب، اور جب ظہر کی نماز ہوگی تو اس کے بعد جنازہ پڑھا جائے گا. ہمارے نزدیک جب بھی جنازہ آ جائے اس کی نماز جنازہ فوراً ادا کر جائے، چاہے سورج نکلنے کے بعد آئے یا نصف نہار میں آ جائے جنازہ، جنازہ تیار ہے تو نماز جنازہ ہمارے نزدیک جائز، انتظار نہیں کریں گے. کہ ہاں اس انتظار میں کوئی حرج نہیں کہ بھئی کوئی وارث رہ گئے ہوں تو چلیے تھوڑا انتظار کر لیں تاکہ جب وہ آ جائیں تو پڑھ لی جائے نماز جنازہ میں. اچھا، اور یہ نمازیں جو فرائض، اس میں کسی کا انتظار جائز نہیں. میں نے کہیں پڑھا کہ شاہجہاں کے قلعے میں جو شاہجہاں کی اپنی مسجد تھی جس میں وہ نماز پڑھتے، اس میں ایک امام کی ضرورت ہوئی. اب وہ شاہجہاں خود عالم، اب امام کون ہو جو امامت کرے؟ کئی امام آئے انٹرویو دے کر چلے، ان کا تقرر نہیں ہوا، ایک امام آئے وہ بیٹھے رہے، شاہجہاں ابھی آئے نہیں. تو انہوں نے کہا چلیے بھائی نماز کا وقت ہو گیا. کہنے لگے بھائی بادشاہ سلامت نہیں آئے. امام صاحب گرم ہو گئے کہ نماز بادشاہ کے باپ کی نماز، چلو اقامت کہو. اقامت ہوئی اور جماعت کھڑی ہوئی، بادشاہ نے اسی کا انتخاب کیا، یہ امام صحیح. تو فرض نماز میں خلیفہ وقت کے لیے تو کچھ گنجائش ہے، لیکن عام بادشاہوں یا بڑے آدمی کے لیے گنجائش نہیں. ہاں یہ بھی گنجائش ہے کہ امام کچھ لوگوں کے آنے کی آواز جیسے قدموں کی آ رہی ہے تو وہ رکوع میں ہو، تو کچھ لوگوں کو نماز مل جائے تو اس میں ایک دو تسبیح اگر وہ بڑھا دے اس میں شرن کوئی حرج نہیں، تاکہ لوگوں کو نماز مل جائے، جماعت کا ثواب مل جائے، اس تاخیر میں کوئی حرج نہیں. لیکن کسی فرد معلوم کے لیے انتظار کرنا یہ جائز نہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی، اس کا انتظار نہیں کیا، نماز کا جو وقت ہو جائے فوراً پڑھ لیا، کوئی انتظار نہیں ہو. تو نماز جنازہ میں اگر وارثوں کے انتظار کے لیے کچھ وقت درکار ہو تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وارث جب تک نماز نہیں پڑھیں گے. ہاں یہ اگر نماز پڑھ لے کوئی وارث تو اب اس کی نماز جنازہ کی تکرار نہیں ہوگی، دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. ہمارے نزدیک دونوں چیزیں ناجائز، نماز جنازہ غائبانہ بھی ناجائز اور نماز جنازہ کی تکرار. اور ظاہر ہے نماز جنازہ غائبانہ میں تکرار بھی ہے، ایک مرتبہ نماز جنازہ ہو گئی اب دوبارہ نماز جنازہ کب ہوگی؟ اس کے وارث نے اگر نہیں پڑھی تو وارث نماز جنازہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے، ورنہ دوسرے لوگ نہیں پڑھ سکتے. جیسے کسی کا انتقال کراچی میں ہوا، اس کے عزیز اقارب لاہور میں رہتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ کسی وارث کو کہ وہ نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرے، وہ لاہور جب جائے جنازہ جب پڑھے، تاکہ دوسروں کی نماز جائز ہو جائے. اس کے ولی نے شرکت کر لی نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں. یہ مسئلہ نہایت شد و مت کے ساتھ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں نقل کیا, غالباً تیسری یا چوتھی جلد میں دیکھیے, 350 کتابوں کے حوالے نقل کیے کہ ایک مرتبہ نماز جنازہ ہو گئی اب نماز جنازہ دوبارہ جائز نہیں. اور شافعی حضرات کی دلیل یہ حدیث ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی, اس کا انتقال ہوا, وہ غائبانہ ایمان لا چکا تھا حضور علیہ السلام پر جب صحابہ نے ہجرت کی, تو اس نے بڑی خاطر و مدارات کی صحابہ کرام علی رضوان کی, پورا تعارف حضور علیہ السلام کا ہوا, تو اس کو علماء اسماء و رجال کے ماہرین صحابہ میں شمار کرتے ہیں نجاشی. نجاشی کا انتقال ہوا, دراوی کہتے ہیں حضور نے فرما چلو, ارشاد فرما میدان میں لے گئے حضور علیہ السلام اور فرما ہمارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا, ان کی نماز جنازہ ہم پڑھتے. تو نماز جنازہ پڑھی گئی, تو امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے نجاشی کا جنازہ تو موجود نہیں تھا لیکن نماز جنازہ حضور علیہ السلام نے پڑھی تو وہ غائبانہ تھی. اب آئیے نماز جنازہ غائبانہ تھی یہ کیا تھی, اس کو آئیے علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ, پھر اس کے بعد اس پر شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور فتح رضویہ میں اعلی فاضل بریلوی نے اس کو یوں بیان کیا کہ راوی کہتے ہیں ہم جب میدان میں آئے, ہم نے جب نیت کی نماز جنازہ کی تو قسم خدا کہ ہم نے دیکھا کہ جنازہ ہمارے سامنے رکھا ہوا. جبریل امین حکم ہوا کہ زمین کو سمیٹ کر نجاشی کو حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا گیا, تو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا. جب نجاشی موجود ہے حضور کے سامنے تو غائبانہ کہاں ہوئی نماز جنازہ, اس لیے ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک نماز جنازہ غائبانہ جائز نہیں, نہ اس میں شرکت نہ جائے. یہ آج کل نماز جنازہ غائبانہ ہوتی یہ سیاسی ہوتی کہ جناب یہ مزار قائد پر نماز جنازہ ہوگی, نماز جنازہ ہونے کے بعد اب سارے لوگ پتھر مار کر ٹرافک بند کرتے ہیں, گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہیں اور ٹائٹل کیا ہے نماز جنازہ غائبانہ ہو رہی ہے. یہ غائبانہ کیا ہوتا ہے, نماز جنازہ شرارتی ہے کہ بندہ روڈ کو بند کر دیا جائے اور نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جائے. تو ہمارے نزدیک نماز جنازہ غائبانہ جو ہے دونوں نہ جائز, غائبانہ بھی جائز نہیں اور نماز جنازہ کی تکرار بھی جائز نہیں. تو نماز جنازہ جب آ جائے تو اس کے لیے وقت کی شرط نہیں, یہ اگر نصف نہار میں بھی آ جائے جنازہ پڑھایا جا سکتا, انتظار نہیں کیا جائے گا. یہ فجر کے بعد بھی اگر آ جائے, سورج نکلنے وقت بھی اگر آ جائے تو انتظار نہیں کیا جائے گا. اور یہ ممانیت کے اوقات, فجر کی جب نماز ہو گئی تو اس کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں ہوگی, یعنی جو اس دن کی فجر کی نماز ہے وہ بھی سورج نکلنے کے بعد ادا ہوگی. اور علماء تو فرماتے ہیں کہ اس وقت میں تلاوت قرآن بھی بہتر نہیں, بہتر نہیں کا مطلب ہے کوئی پڑھے گا تو اس کو ثواب ملے گا. اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر وہ تلاوت کر رہا اس میں سجدے تلاوت آ جائے, سجدے تلاوت کر سکتا, اس لیے کہ نفل تو ناجائز لیکن سجدے تلاوت ہمارے امام کے نزدیک یہ واجب, تو واجب ادا ہو جائے گا. تو آپ مغرب فجر ان نمازوں کا خاص خیال رکھیں, یہ ہماری غفلت سے یہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. اگر نظام الاوقات آپ کے ذہن میں رہے کبھی بھی آپ کی عشاء اور مغرب جو ہے یہ قضا نہیں ہوگی. اور تفسیر کے لیے باہر شریعت فتاوی رضویہ یہ ساری کتابیں موجود ہیں. یہ تو ہم نے کئی کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھا ہے, خود اگر آپ اس کو تلاش کریں گے تو آپ کے مہینوں گزر جائیں گے, لیکن اگر انہی کو آپ نے یاد رکھا تو یہ انشاءاللہ تا حیات یہ مسائل آپ کو یاد رہیں گے. اور جو پوچھنا ہو, ہمارے امام صاحب موجود ہوتے ہیں, اچھے فاضل آدم مدرس آدمی ہیں, آپ ان سے پوچھ لیا کریں, جس نماز میں ہوں آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں اور ان کو یاد رکھیں تاکہ آپ کی نمازوں کی حفاظت, سب سے بڑی بات نمازوں کی حفاظت ہے, سمجھ گئے صاحب. فقہا نے اپنے سال ہا سال کے تجربات کتابوں میں رکھ دیے ہیں, جن کو پڑھ کر سمجھنے کی جاننے کی یاد رکھنے کی کوشش کی جائے. ایک جگہ میں نے پڑھا کہ نماز فجر کے بعد اگر کوئی نماز پڑھنے لگے عوام, اس کو منع نہ کیا جائے. یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. علامہ ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, مفتی اعظم پاکستان اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی تھے اور شاگرد بھی تھے. یہ دیکھیے علامہ ابو البرکات صاحب بھی اعلیٰ کے خلیفہ, شاگرد اور جناب ان کے بھائی علامہ ابو الحسنات صاحب وہ بھی اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ، ان کے والد علامہ دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور شاگرد، برکت کے لیے اعلیٰ حضرت کچھ کتابیں پڑھی تھیں، تو وہ ایک مرتبہ تشریف لائے تو ان سے ہمارے تعلقات تھے، وہ اخون مسجد گھر بھی تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ یہ مسئلہ میری سمجھ میں آتا نہیں تھا کہ ایک آدمی نماز فجر کے بعد نیت کر کے کھڑا ہو جائے، فقہ کہتے ہیں اس کے منع نہ کیا جائے۔ میں ایک جگہ تقریر میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا ایک دیہاتی نماز فجر کے بعد نیت کر کے کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے، میں نے کہا بھائی اس پر نماز پڑھنا حرام، اس نے ہنگامہ کر دیا، والا ایک کون سا مولوی آیا بھائی جو نماز پڑھنے کو آرام کرا، دنیا جمع کر لی اس نے، ایک مولانا ایسا ہے جو نماز پڑھنے کو آرام کرا، یعنی اسی دن مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ فقہا نے عوام کو کیوں منع کیا، کیوں کہا کہ منع نہ کیا جائے، یہ تو گلے پڑ گیا، جان چھوڑانا مشکل ہو گیا۔ کہتا یہ کون سا مولوی تم نے بلایا جو نماز پڑھنے کو آرام کہہ رہا، تو عوام ہے وہ، تو عوام تو کلا نام، اس کی جو سمجھ میں آیا اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ تو بعض مسائل ایسے ہیں کہ عوام کے شر سے بچنے کے لیے علماء پرہیز کرتے ہیں، تو ان کا خیال ہر وقت رکھا جائے۔ بہرحال وقت بہت زیادہ ہو گیا، آدھے گھنٹے کا پروگرام تھا لیکن 55 منٹ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحت عطا فرمائے، اور اس لیے صحت عطا فرمائے کہ جو سلسلہ یہ جاری ہے یہ جاری اور ساری رہے، اور یہ یاد رکھے بھی ختم نبوت کانفرنس النساء کلب میں منعقد ہے، کوشش کیجیے کہ اس میں بھی شرکت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔